ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال سبحانه وتعالى كل يعمل على شاكلته قران کریم میں انسان کی نسبت سے ایک بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اعمال اس کی سوچ کے تابع ہوتے ہیں۔ جس سطح کی انسان کی سوچ ہوتی ہے اسی سطح کی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ آدمی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کا لیول اس کی سوچ کے لیول سے طے ہوتا ہے۔ ایک انسان جو اعلیٰ سوچ رکھنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی کا معیار اور اس کی زندگی کی سطح بھی اعلیٰ ہوتی ہے، اور ایک انسان جس کی سوچ نچلی سطح پر ہو اس انسان کی زندگی بھی اسی سطح کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں زمین پر مکھیاں بھی اڑتی ہیں، مرغیاں بھی اڑتی ہیں، چیل کوے اور چڑیا اور کیا کچھ نہیں پرندے ہیں، ان کی ایک پرواز کی سطح ہوتی ہے۔ آپ مرغ کو اس کی سطح سے زیادہ آسمان میں اڑنے کی تمنا کریں تو چاہے کتنا ہی مہنگا ہو اس سے اوپر نہیں اڑ سکتا ہے جتنا اس کا لیول ہے، پر اس کے پاس بھی ہیں لیکن اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اور اونچائی تک جا سکے، اس کے پروں میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زیادہ اونچائی تک اڑ سکے۔ مکھیاں ہیں جو انسان کے اطراف ہی گھومتی پھرتی رہتی ہیں، لیکن اگر آپ آسمان میں دیکھیں تو آپ کو اس میں چیل اور باز بھی آپ کو دکھائی دے گا جو اونچائی پر آپ کو اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان کے پروں میں وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے کہ وہ اونچی ہوا میں جا کر اڑ سکیں، ان کے بازوؤں میں قوت ہوتی ہے، ان کے پروں میں قوت ہوتی ہے، اور ان کے اڑنے کا لیول، ان کے جینے کا لیول عام پرندوں کے مقابلے میں زیادہ اوپر ہوتا ہے۔ یہ پرندوں کا معاملہ ہے، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جس لیول کی انسان کی سوچ ہوتی ہے اس لیول کا اس کا جینا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مرغ میں اور آپ باز میں بہت بڑا فرق ہے، وہ اس بلندی کو نہیں سمجھ سکتا ہے جو باز سمجھتا ہے، چیل سمجھتی ہے، وہ اس اونچائی کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عام سطح پر جینے والا آدمی جس کی سوچ میں گہرائی نہیں ہے، جو زندگی کو اس کے واقعی روپ میں نہیں دیکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت نہیں ملی ہے، جس کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کے سامنے موت کے بعد کی کوئی زندگی کا تصور نہیں ہے، جس کے پاس دنیا میں عطا کرنے کے اعتبار سے اللہ کا کوئی اعتقاد نہیں ہے، جس کے پاس بس اتنا ہی علم ہے کہ اگر کوشش کرتے ہیں تو ہوتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا دخل کائنات میں نہیں مانتا ہے، ایسا انسان اکثر جینے کی سطح میں نچلا تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جب مصائب اور مصیبتیں اس پر آتی ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو جینے کے لیے اعلیٰ اصول اور اونچی سوچ ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سمندر کے کنارے بچے ریت کے گھر بناتے ہیں، وہ ایک کھیل ہوتا ہے ان کے لیے، وہ گھر ہوتا ہے، لیکن سمندر کی ایک موج آتی ہے اور بنی بنائی پوری عمارت کو ڈھا دیتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گھر مضبوط نہیں ہوتا ہے, اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی ہیں, اس میں پختگی اور اس میں اسٹرینتھ نہیں ہوتی ہے, وہ ہلکا پھلکا گھر ہوتا ہے جو وقتی سہارے پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے, ٹکا ہوا ہوتا ہے. اس کی بنیادیں گہری نہیں ہوتی, اس کی بنیادیں زمین کے اندر نہیں ہوتی, بس زمین کے اوپر ہوتا ہے, وہ سطح پر ہوتا ہے, گہرا نہیں جاتا ہے, اس کی دیواروں میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے. ایک موج پانی کی آتی وہ گھر پورا, کہاں گھر تھا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے, پانی اس گھر کو توڑ دیتا ہے. کیوں؟ وہ مضبوط بنیادوں پر بنایا ہوا گھر نہیں ہے, اس میں پختگی نہیں ہے. آدمی میں پختگی کہاں سے آتی ہے؟ اس کے جسم کے اندر پختگی آتی ریڑھ کی ہڈی سے اور اس کے عضلات سے, اس کے مسل سے. لیکن کتنے جسمانی اعتبار سے مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کی مصیبتوں میں ٹوٹ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب ریسیشن کا معاملہ ہوا تو کتنے لوگ تھے مالدار, صحت مند, پڑھے لکھے اور کیا کچھ نہیں, کتنے لوگ تھے جن کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے زہر کھا کھا کے خودکشیاں کی, ہے کہ نہیں؟ کئی کیسز ایسے ہوئے. کتنے لوگ تھے جو پاگل ہو گئے, کتنے لوگ تھے جو اتنے ٹوٹ گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایک کام کے نشے سے نکل کر اب ڈرگ ایڈکٹ بن گئے, شراب کے نشے میں چلے گئے, کچھ بیمار ہو گئے, ہاسپٹل میں چلے گئے. کیا ہوا؟ ریسیشن ہو گیا, اتنا بڑا صدمہ, زندگی کچھ سے کچھ ہو گئی. کچھ تو لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خود بھی زہر کھایا, گھر والوں کو بھی زہر کھلایا, ٹوٹ گیا آدمی. کیوں؟ اس کے پاس جو بھی تھا وہ پیسہ تھا, اس کے پاس جو بھی تھا وہ جاب تھا, اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. اس کا جاب چھن گیا, اس کا پیسہ چھن گیا, اس کا فیوچر چھن گیا. فیوچر ہاتھ میں ہے نہیں, اس کو لگا چھن گیا. جو اس کے پاس تھا نہیں, اس کے خیال میں اس کو لگا کہ وہ مجھ سے چھن گیا. فیوچر آپ کے پاس ہے, مستقبل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اس کو لگا میرا فیوچر چھن گیا مجھ سے. اس چھننے پر اس کے پاس اور کچھ چیز نہیں تھی, اس کو لگا اور بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس, یہی ایک تھا وہ بھی گیا. اس نے کیا کر لیا؟ اپنی زندگی ختم کر لی. کیا میں کیسے جی سکتا ہوں؟ یہ مضبوطی نہیں ہے, یہ کمزوری ہے. اس لیے جو گھر کمزور بنیادوں پر بنا ہوا ہوگا, سمندر کی ایک ہلکی پھلکی موج اس کو ڈھیر کر دے گی, ختم کر دے گی, اس کو ریت کا ایک ڈھیر بنا دے گی, اس کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہے گی. اور دنیا میں آپ زندگی میں ایک ہی موج آئے گی. ایسا ہے, آپ سمندر کے کنارے اگر گھر بنا رہے ہیں, آپ کو تیار ہونا پڑے گا. ایک موج آ کے گئی, اب دوسری آنے والی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو تکلیف ہی میں پیدا کیا ہے, مشقت ہی میں پیدا کیا ہے, کہ انسان کی زندگی میں شروع سے اخیر تک سارے مراحل ہیں, اس کے اندر ایک کے بعد ایک آزمائش, ایک کے بعد ایک مصیبت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ایک کے بعد ایک آزمائش انسان پر آتی جائے گی, چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو, چاہے دین کا معاملہ ہو, چاہے وہ جسمانی اعتبار سے صحت کا معاملہ ہو, چاہے مال کے اعتبار سے فائنینشیل معاملہ ہو, چاہے گھر گرہستی خاندان کا معاملہ ہو, چاہے سماج کا معاملہ ہو, چاہے دوستوں کا معاملہ ہو, رشتہ داروں کا ہو, یا دشمنوں کا معاملہ ہو, انسان پر ایک کے بعد ایک مسائل اور مصائب آنے والے ہیں. وہ ان سے بھاگ نہیں سکتا ہے, وہ ان سے بھاگ نہیں سکتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم کو مسلسل شر اور خیر کے ذریعے سے آزماتے رہتے ہیں. یہ آزمائش کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں. یہ کب تک چلنے والا ہے؟ موت تک چلنے والا ہے. بہت دیندار ہے, آزمائش نہیں آئے گی, زیادہ آئے گی. جتنا دیندار ہے اتنا زیادہ آزمائش آئے گی. اشد الناس بالبلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سب سے زیادہ بلائیں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں نبیوں پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو مرتبے والے ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو مرتبے والے ہوتے ہیں۔ آدمی پر اس کی دینداری اور پختگی کے اعتبار سے آزمائش آتی ہے، لیکن ان آزمائشوں میں جمنے کے لیے ایک انسان کو اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنا ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پریشانیوں میں آ کر مرتد بن جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اللہ سے شکایت کرنے کی بجائے اللہ کی شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، سلام، نماز سے پہلے جیسے آدمی سلام پھیر لیتا ہے، نماز ہوگی، موت سے پہلے آدمی دین کو سلام کہہ دیتا ہے، موت تک جمنا ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم کو مرنا ہے تو اسلام ہی کی حالت میں مرنا پڑے گا، موت تک اسلام پہ جمنا پڑے گا۔ اور اسلام فرما برداری کا نام ہے، اور فرما برداری صرف خوشی کے حالات میں، راحت کے حالات میں ہو، مصیبت میں بھی اصل وہاں پہچانا جائے گا۔ اصل آدمی اس وقت پہچانا جاتا ہے جب بلائیں اور مصیبتیں اس پر آتی ہیں، واقعی انسان کی دینداری کا امتحان وہ وقت ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی واقعی اپنی جینے کی سطح کو اونچا کرے، اور جینے کی سطح اونچے کیسے ہوگی، اس کی سوچ کی سطح کے اونچا ہونے سے۔ آپ پوچھیں گے سوچ کیسے اونچی ہوگی، یہ دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی سوچ کی سطح اعلیٰ اور اونچی ہوتی ہے، ایک ہے ایمان اور دوسرے ہے علم، آدمی کے دل کا یقین اور علم اس کے پاس اگر ہوگا تو واقعی وہ انسان اعلیٰ ترین سطح پر سوچنے والا بن جاتا ہے۔ جس کے پاس زندگی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، انسان کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، نفس اور شیطان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں اس کے پاس علم نہیں ہو، مسائل اور حل کا علم اس کے پاس نہیں ہو، اللہ والا علم اس کے پاس اگر نہیں ہو، اور اس کے اوپر اس کے پاس یقین بھی نہیں ہو، اس کے پاس ایمان نہیں ہو، ایسا آدمی دنیا میں اعلیٰ سطح پر سوچ نہیں سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنے لیے یہ سطح حاصل کرے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں ہم کو اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹو رکھیں، ہر قسم کے حالات میں ہم صحیح سوچنے والے ہوں۔ پریشانیوں میں آدمی کو سوچنا نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کچھ، لیکن ایمان اور قرآن و سنت کا علم اس کو ہر قسم کے حالات میں نور اور روشنی کا کام دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس ایمان کا نور ہو، اس کے پاس نبوی علم کی روشنی ہو، تو ایسا آدمی ہر حال میں صحیح طور سے فیصلہ لے پاتا ہے، اور وہ ہر حال میں دین پر جمع رہتا ہے، وہ ٹوٹنے سے بچتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن و سنت میں ہم کو اس سلسلے میں کیا رہبری ملتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر ہیں، ایک بہت مشکل دور آپ کی زندگی میں اس وقت آیا جب ایک ہی سال میں دو ہمدرد اور سہارے دنیوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹ گئے۔ نمبر ایک، آپ کے لیے ہر لیول پر قربانی کے لیے تیار رہنے والی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پہلی مرتبہ آپ جب ڈرے ڈرے گھر لوٹے تھے اور کہا تھا کہ مجھ کو ڈر ہے، زملونی، جب پہلی بار جبریل سے سابقہ پیش آیا اور گھبرائے گھبرائے سہمے سہمے گھر لوٹے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، ابھی تو معلوم نہیں تھا نبی نبوت کیا ہے اور کیا معاملہ ہے، اچانک نبوت مل گئی، اس وقت میں چادر اڑانے والی بیوی اس وقت میں آپ سے کہنے والی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ ایسے اور ایسے ہیں، آپ میں یہ خوبیاں ہیں، آپ کو اللہ برباد نہیں کرے گا، وہ بیوی جس نے اپنا پورا مال دین کی خاطر لگا دیا، وہ بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ چلے جاتے غار میں، غار حرا میں، تو آپ کے لیے کھانا اور پانی لے کر دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں اتنے دور جا کر آپ کو کھانا پینا دیتی تھی، جو ہر قسم کے لوگوں کے مذاق اور تکلیفوں کو برداشت کرتی تھی, جن کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال زیادہ تھی. آپ نبی بنے, آپ کی عمر 40 سال, تو ان کی عمر کتنی ہوئی؟ 55 سال. 55 سال اس عمر میں نبی کے ساتھ ڈھال بن کے کھڑی ہوئی تھی. آپ کے لیے ایک مورل سپورٹ جس بیوی کا تھا, وہ سہارا ٹوٹ گیا, ان کی وفات ہو گئی. دوسری طرف قبیلوں کی مخالفت, جیسے جیسے آپ کی دعوت زیادہ عام ہوتی چلی گئی, آپ کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی گئی. کیونکہ اس زمانے میں توحید کی دعوت دینا ایسا تھا جیسے عرب سے ان سرداروں کی سرداری کو ختم کر دینا, کیونکہ وہاں پر سرداری کا نظام شرک پر قائم تھا, اور سارے کے سارے قریش اللہ کے گھر کے متولی بنے ہوئے تھے, اور اللہ کے گھر کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا, اور انہی بتوں کی بنیاد پر سارے قبیلوں کو وہ جمع کرتے تھے, اور ہر قبیلہ ان کو کچھ نہ کچھ ہدایا دیتا تھا. فائنینشیل لاس بھی ہو جانے والا ہے, اور سرداری بھی ختم ہو جائے گی, سینٹرل پوائنٹ ختم ہو جائے گا. اور یہ توحید کی دعوت دینے والے نبی ہیں, سارا عرب دشمن. جتنی آپ کی دعوت عام ہوتی چلی گئی, آپ کی دعوت کے ساتھ ساتھ لوگ آپ کی جان کے دشمن ہوتے چلے گئے. اس وقت میں آپ کا سہارا بننے والے قبائلی سطح پر قبیلوں کے اعتبار سے آپ کو سپورٹ دینے والے, کہ جن کی بات چلتی تھی, وہ کون تھے؟ ابو طالب. جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے, اسی سال ابو طالب کی بھی موت ہو گئی. ایک سال میں دو بڑے بڑے سخت واقعات, دو بہت ہی مضبوط طاقتیں جو اس دین کی دعوت کے لیے سپورٹ بنی ہوئی تھی, وہ دونوں کے دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے. ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے, اور ایک اخلاقی بات ان میں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے با اخلاق ہونے کی وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت وہ اپنے لیے ایک غیرت کی چیز سمجھتے تھے. اسی لیے سارے قبیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑا اقدام کرنے سے ڈرتے تھے ابو طالب کی وجہ سے, کیونکہ ابو طالب کی بات چلتی تھی وہاں پر. لیکن اسی سال ابو طالب کی بھی موت ہو گئی. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال میں کیا گزری ہوگی. اسی لیے بعض علماء نے اس کو عام الحزن کہا ہے, غم کا سال, کہ بڑا سخت معاملہ اس سال ہوا ہے. اس سال میں مسلمان عام طور سے بے یار مددگار ہو گئے, کوئی سپورٹ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اجنبی ہو گئے, اور جیسے چیل اور کوے کسی کے لیے چیر پھاڑ کرنے کے لیے گیدڑ تیار ہو جاتے ہیں, اسی طرح سے مشرکین ہر اعتبار سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بالکل تیار ہو گئے, پر پھڑ پھڑانے لگے ان کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے نبی اسباب کے دائرے میں رہ کر دعوتی نظام چلاتے ہیں. توکل اللہ پر ہوتا ہے, لیکن کوشش جو بھی کرنی ہوتی ہے کرنی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے مزید مادی اور انسانی سہارا تلاش کرتے ہوئے اور دعوت کا میدان بڑھانے کے لیے آپ مکہ سے نکلے, اور آپ نے ایک سفر کیا مکہ سے باہر کا. یہ کون سا سفر تھا؟ یہ طائف کا سفر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نکلے اور آپ طائف پہنچے. عائشہ رضی اللہ عنہ پورا واقعہ اس کا بیان کرتی ہیں, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرتی ہیں. اس واقعے میں جہاں ایک طرف دعوت کے مخالفین کا مزاج دکھائی دیتا ہے, وہیں آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک انسان اگر واقعی اعلیٰ سطح پر جینے والا ہو, اس کی سوچ کی اونچائی عام لوگوں کی سطح سے اونچی ہو, تو وہ مشکل حالات میں بھی جینا سیکھ لیتا ہے, اور مشکل حالات اس کو توڑ نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھیے پورا واقعہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ سنیے. عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, فرماتی ہیں میں نے پوچھا, هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد؟ اے اللہ کے رسول, کیا احد کی جنگ کا جو دن تھا, بہت خطرناک دن تھا احد کا دن, 70 صحابہ شہید ہو گئے اس دن, کیا اس سے زیادہ سخت دن آپ کے اوپر گزرا ہے؟ کیا اس سے زیادہ سخت دن اے نبی آپ پر گزرا ہے؟ قال لقد لقيت من قومك ما لقيت, آپ نے فرمایا تیری قوم سے تو مجھ کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچی ہیں, تیری قوم سے مجھ کو بہت رنج و غم ملے ہیں, بہت تکلیفیں دی تیری قوم نے مجھ کو. وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبه, اور سب سے زیادہ ان سے جو سخت دن دیکھنے کو مجھ کو ملا وہ العقبہ کا دن تھا, وہی جو طائف کا دن ہے. اذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال, جب میں نے اپنے آپ کو ایک قبیلے کا سردار تھا جو طائف کے قبیلے کا سردار تھا ابن عبد ياليل, اس کے اوپر میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ تم میری نصرت کرو, میری دعوت میں میرے لیے سہارا بنو, تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. میں نے اپنے آپ کو اس پر پیش کیا نصرت کے لیے, ایمان قبول کرنے کے لیے, دعوت کا ہمدرد اور ساتھی بننے کے لیے. فلم یجبنی الا ما اردت, لیکن جو میری تمنا تھی اور جو میری چاہت تھی اس کے مطابق اس نے مجھ کو جواب نہیں دیا, مجھ کو اس سے وہ جواب نہ ملا جس ارادے سے میں اس کے پاس گیا تھا. فانطلقت وانا مهموم على وجهي, بس جب میرا ہر طرح سے انکار ہو گیا تو میں نکل پڑا وہاں سے اور چلتا رہا غم کی حالت میں, بڑا غمگین دل لے کر میں چل رہا تھا. مهموم على وجهي, جہاں مجھ کو میرا چہرہ لے گیا میں چلتا چلا گیا اور بڑا غم تھا, مجھ پر ایک فکر چھائی ہوئی تھی. فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب, مجھ کو ہوش ہی نہیں رہا میں کہاں جا رہا ہوں, چلتا رہا مجھ کو ہوش نہیں آیا یہاں تک کہ میں قرن الثعالب تک پہنچا. آپ سوچئے کہ کیا سلوک, بہت ساری روایت اس سلسلے میں آئی ہیں, آپ کو پتھر مارے گئے یہاں تک کہ آپ کا خون آپ کے جو ہے سر سے بہنے لگا اور پاؤں تک پہنچ گیا, اور بھی باتیں علماء نے لکھی ہیں, بدماش قسم کے لڑکوں کو انہوں نے پیچھے لگا دیا اور آپ کی حفاظت کی بجائے آپ کو تکلیف دینے والے وہ بن گئے. آپ اپنی جان بچا کر کسی طرح سے غمگین وہاں سے نکلے اور آپ چلتے چلے گئے, آپ کو ہوش نہیں. آپ سوچے وہ نبی جس کے دل پر وہ قرآن اترا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر اس قرآن کو ہم ایک پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. وہ دل جو قرآن کا بوجھ لے رہا ہے کیا گزری ہوگی پورے قبیلے نے, ایک تو وہ غم ہے, بیوی کا انتقال ہو گیا, ایک سہارا چھوٹ گیا, اور بیوی صرف دینداری کے اعتبار سے سہارا تھی, ایک انسان کو دنیوی اعتبار سے بیوی کا چھوٹنا, خصوصاً ایسی بیوی جو بڑی محبت کرنے والی ہو, جو اشارے کی تابع ہو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے, کہ بعد میں بھی آخری دور تک آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے. بعض بیویوں نے کہا کہ وہ ان کی تو دانت بھی نہیں تھے منہ میں, لیکن آپ نے کہا نہیں, وہ میری بیوی بڑی اچھی بیوی تھی, اور وہ اور یہ اور یہ خوبیاں آپ نے ان کی بیان کی, بہت محبت کرتے تھے. تو ایک تو غم بیوی کے چھوٹنے کا, ایک چچا کے چھوٹنے کا, ایک دعوت کے سلسلے میں سہاروں کے ٹوٹنے کا, ایک مشرکین کی ہمتیں بڑھنے کا, کیا کیا غم ایک وقت میں جمع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بڑے غم سے نکل کر آئے کہ کچھ تو کوئی تو مانے میری بات کو, اور اکیلا انسان چل کے گیا ہے, اتنے دور چل کے گئے ہیں, پیدل گئے ہیں, اور وہاں جا کر جب دعوت پیش کی تو انہوں نے ایسی بدسلوکی کی, اور بھی غم بڑھ گیا. ایک غمگین انسان کو اگر کوئی سخت بات بھی کہہ دے عام حالات میں وہ برداشت کر لے, لیکن غم کی حالت میں اگر ایک سخت بات کوئی کہہ دے آدمی چھلک پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ حساس تھے, زیادہ سینسیٹیو تھے آپ, اور جو انسان کسی کو دکھاتا نہیں ہے اس کو کوئی دکھائے تو بہت تکلیف اس کو ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دکھاتے نہیں تھے, اور آپ لوگوں کے پاس گئے اور آپ کے ساتھ ایسی بدسلوکی ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کی مدہوشی کی حالت میں آپ آگے نکلتے چلے گئے, چلتے گئے, کہتے ہیں مجھ کو ہوشی نہیں, میں کہاں جا رہا ہوں, مجھ کو ہوش آیا تو میں نے دیکھا میں قرن الثعالب ایک مقام ہے, وہاں پر میں نے اپنے آپ کو پایا. فرفعت رأسی فإذا أنا بسحابة قد أضلتني, میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک بادل ہے جو میرے اوپر سایہ کیے ہوئے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چھوڑتا نہیں ہے, اس دنیا کے سارے چھوٹ گئے, دھوپ میں نبی چل رہا ہے, دھوپ میں چلے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو رحم ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ہوش نہیں, اور بعض اوقات اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہم دیکھتے نہیں ہیں, بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا کے مدد نہیں کرتا ہے, آپ نے سر اٹھا کے دیکھا یہ تو بادل ہے, آپ کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے تھے, آپ فرماتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک بادل ہے جو میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے. فنورت فاذا فیھا جبریل, میں نے دیکھا بادل میں تو بادل میں مجھ کو دکھائی دیا کہ بادل میں تو جبریل ہے, جبریل ہے. فنادانی, جبریل نے مجھ کو آواز دے کر کہا, اب تک جبریل چپ ہیں کچھ بول رہے نہیں, نبی غم میں غم ہلکا ہو جائے تھوڑا سا ادب ہے, کچھ بول رہے نہیں ہیں. جب آپ یہ نگاہ گئی تو آپ نے دیکھا جبریل ہے, جبریل معلوم نہیں کہاں سے چلے ہوں گے ساتھ میں, آپ نے دیکھا تو جبریل نے آپ کو دیکھا, اور جبریل نے ندا لگائی پکار کے کہا فقال ان اللہ قد سمع قول قومک لک وما رد علیک. جبریل نے کہا نبی اللہ تعالی نے جو آپ نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے جو باتیں کہی تھی وہ ساری باتیں اللہ نے سن لی, اور قوم نے آپ کی دعوت کے جواب میں جو کچھ پیش کیا, جو کچھ سلوک آپ سے کیا, وہ بھی اللہ نے دیکھا, وہ بھی اللہ نے سنا, وہ بھی اللہ نے سنا. اور وَقَدْ بَعْثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ, اور دیکھیے یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اللہ نے اس کو بھیجا ہے آپ کے لیے, یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, یہ اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ, تاکہ آپ حکم دیں, اللہ بھی حکم نہیں دے گا, آپ پر چھوڑ دیا ہے. اے نبی یہ پہاڑ, یہ فرشتے کس کے تابع چلتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے تابع چلتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا نبی کے پاس, جا نبی کے پاس اور جو حکم نبی دے وہ کرنا. جبریل کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول دیکھیے پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اللہ نے آپ کے پاس اس کو بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں ان کے معاملے میں فیصلہ کریں اور اس کو حکم دے دیں. اور کہا کہ ثم قال, اور فرماتے ہیں کہ فنادانی, اور اس فرشتے نے مجھ کو ندا لگائی پکار کے کہا فنادانی ملک الجبال فسلم علی, اس فرشتے نے سلام کیا, مجھ کو سلام کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک الجبال نے, پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا. ثم قال یا محمد, اور کہا اے محمد, فقال ذالک فیما شئت ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین, آپ جو چاہیں حکم دیں, اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس کر رکھ دوں, جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, آپ کی دعوت کا انکار کیا ہے. آپ دیکھیے کبھی آپ کی زندگی میں پہاڑوں کا فرشتہ نہیں آیا ہے کہ قریش کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا, ان کو پیس کے رکھ دیتا ہوں اوت پہاڑ کے نیچے یا فلاں پہاڑ کے نیچے, کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن کتنا زیادہ ستایا ہوگا ان لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا, اللہ کو بھی معلوم ہے بہت ستایا گیا نبی, اور یہ اس لائق ہو چکے ہیں کہ ان کو سزا دی جا سکتی ہے, اتنی بڑی سزا دی جا سکتی ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر رکھ دیا جا سکتا ہے, اتنا برا کام انہوں نے کیا ہے, نبی کو ستایا انہوں نے, لیکن اللہ نے کس کے حوالے کر دیا فرشتے کو؟ رحمت للعالمین کے حوالے کیا, کہ آپ جو چاہیں اگر آپ حکم دیتے ہیں پہاڑوں میں اس کو پیس کر رکھ دیتا ہوں, پوری قوم کو, پورے علاقے کو. ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین, آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا, بلکہ اب بھی میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے ایسے لوگ پیدا کرے جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. پیسو مت, اس نسل کو جانے دو, اس نسل سے مجھ کو ناامیدی ہوئی ہے, اس نسل نے ماننے سے انکار کیا ہے, اس نسل کو ختم مت کرو, میں اس نسل سے نہیں, میری امید اگلی نسل سے ہے. آدمی کی سوچ آگے ہونا چاہیے, آپ نے نہیں کہا یہ نہیں مان رہے ختم کر دو ان کو, نہیں, ایک آدمی عام سطح سے جب اونچا اٹھ کر سوچنے لگتا ہے تو اس کے قول میں, اس کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا نکھار پیدا ہو جاتا ہے, क्या पावरफुल बात है। आप देखिए कितना जज्बात के अंदर इतना ऊंचा सोचना। एक आदमी इतना दुखाया गया है, आदमी इंतकाम के जज्बात में आ जाता है, और खुसूसन जब एक आदमी के पास ताकत हाथ में आ जाए तो फिर ताकत का इस्तेमाल जैसा चाहे करता हो। जिसके हाथ में फरिश्ता आ जाए, ये फरिश्ता आपके हवाले, जो बोलो करेगा। आप बताइए, फरिश्ते को अल्लाह की तरफ से इजाजत है, जो बोले कर। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच एक आला सोच थी, आप एक आला तरीन इंसान थे। आपने देखा कि हाल में महरूमी है, आज नहीं मिल रहा है, ठीक है, कल मिलने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, है। ये नस्ल नहीं, अगली नस्ल। तो एक इंसान अगर आला सतह पर जीने वाला हो तो आज की नाकामी को वो अपने लिए हमेशा की नाकामी नहीं बनाता है, आज के नुकसान को वो हमेशा का नुकसान नहीं बनाता है, आज की महरूमी को वो जिंदगी भर के लिए महरूमी का सबक नहीं बना लेता है, बल्कि वो सोचता है ठीक है आज नहीं कल के लिए करेंगे। ये नस्ल नहीं, हम अगली नस्ल को लेंगे। दाई के लिए कितनी बड़ी बात है। देखिए दावत में एक आदमी देखता है लोग नहीं मान रहे, ये नहीं मानती कौम, अल्लाह बर्बाद कर इनको, बर्बाद कर इनको। लेकिन आप सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवाज में, इस हदीस में हमको सबक दिया इस बात का कि एक आदमी अगर आज फेल हो जाता है, और हालांकि देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी या कोई भी दाई कभी फेल नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि चाहे कोई नहीं माने, उसका अजर जाय हुआ, उसका अजर उसको मिलता है। यह अजीब बात है कि दावत के सिलसिले में, दीन के सिलसिले में, कोशिशों के सिलसिले में अल्लाह का मामला यह है कि अजर, अजर का ताल्लुक इंसान की कोशिश से है, नताइज से नहीं है। दुनिया में क्या होता है, एक आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करे और फिर कुछ भी नहीं बिका तो लोग उसको नाकाम मानते हैं, बोले क्या है दिन भर बैठा रहा, तेरा कुछ भी बिजनेस नहीं हुआ, तू नाकाम है। लेकिन दीनी एतबार से एक आदमी अगर कोशिश करता है, कोशिश करता है, कोशिश करता है, सही उसूलों के ताबे होकर कोशिश करता है, लेकिन कोई नतीजा उसका नहीं निकलता है, अगर उसने काम सही किया है लेकिन नतायज सामने नहीं आए, वो कामयाब है, नाकाम नहीं है। जिसके सामने नतायज न आए वो अपने काम ही के बुनियाद पर अल्लाह ताला से उम्मीद कायम कर सकता है। ये क्या है, ये ऊंची सोच है, ये ऊंची सोच। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला कि ये न सही, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह अगली नस्ल में, इनकी नस्ल में ऐसे लोग पैदा करे कि जो अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ शिर्क न करें। तो एक आदमी को इस्लाम ये सिखाता है कि वो अपने हालात से आगे देखने वाला बने। आदमी क्या हो जाता है, ट्रैफिक हालात में ट्रैफिक जाम हो जाता है उसका, उसको पार दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर उसकी हाइट ऊपर हो जाए, अगर थोड़ा उसकी गाड़ी ऊपर चली जाए तो उसको दूर तक दिखाई देगा, बल्कि गाड़ी ऊपर गई तो ऊपर से निकल भी सकता। एक आम आदमी आम हालात में फंस के टूट जाता है, लेकिन वाकई एक इंसान के पास ईमान हो, उसके ऊपर अल्लाह की जात पर उसका तवक्कुल हो, अल्लाह की जात और सिफात की उसको मारिफत हो, अल्लाह के उसूल, अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के कायदे इंसानी तारीख में, खुसूसन नबियों की तारीख में अल्लाह के मामलात का इल्म अगर उसको हो, इंसानी तारीख में इंसान की नफ्सियात का इल्म अगर उसको हो, और दुनिया के अंदर जो कायदे, जिस कवायद के ऊपर अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, कायनात को बनाया, वो कायदे अगर उसको मालूम हो, तो ऐसा इंसान हर किस्म के हालात में चल सकता है, हर किस्म के हाल में वो आदमी चल सकता है। ये अंदर की ताकत होती है, ये अंदर की ताकत होती है जो एक इंसान को हर किस्म के हालात में वाकई बैलेंस जीने वाला बनाती है। बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, फिजिकली एकदम पहलवान होते हैं, लेकिन क्या होता है, खत पड़ा, ढंग से बैठ गया और खत हाथ में से गिर गया और हिला रहे तो कैसे हिलता, यहां हाथ रख के देखे तो कोई खटखटाहट कुछ भी नहीं, गया, क्या हुआ, सदमा, सदमा हुआ, नहीं ले पाया, नहीं ले पाया। कभी कुछ दुनिया में परेशानी आ जाती है, टूट जाता है, बीमार पड़ गए, थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो गया, आदमी जो बिस्तर पकड़ा तो क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि आदमी बाद औकात यानी बड़ा नुकसान भी उसका होता है, और आदमी को इंसान इंसान है सदमा होता है, लेकिन एकदम टूट जाना एकदम नहीं टूटना चाहिए। थोड़ा बहुत आदमी वाइब्रेट होती गाड़ी, अगर पत्थर भी तो बीच में आ जाए थे वो चल जाता है, चल जाता, कोई ठोकर लगा दे आदमी लड़खड़ाता था, घड़े में पांव चलाए, थोड़ा आदमी इम्बैलेंस होता है, लेकिन एकदम आदमी लेट जाए रास्ते, मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में अगर एक चीज आदमी खोता है तो उसके पास कुछ और कीमती होता है, इसको याद रखिए। अगर दुनिया में आदमी कुछ खोता है तो उसी वक्त उसके पास कुछ और कीमती भी होता है, उसको देख के वो जी सकता है, उसको देख के वो जी सकता है, उसके लिए यानी उसके पास और कुछ काफी कुछ अल्लाह ने दे रखा होता है, अगर उसको देखेगा तो उस पर शुक्र पैदा होता है। तो बहरहाल इस्लाम हमको इस बात की तालीम देता है कि हम मजबूत बने, ढीले और कमजोर नहीं बने। इसकी एक दूसरी मिसाल देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ व फी कुल्लिन खैर। एक कवी मोमिन अल्लाह के नजदीक बेहतर और ज्यादा प्यारा है उस मोमिन से जो कमजोर हो, और हर एक में भलाई होती है, दोनों में भलाई है। शेख उसेमीन से लोगों ने पूछा, यह हदीस हम जिम में लगा सकते क्या? उन्होंने कहा लगाना सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि यह हदीस उसके बारे में नहीं है। बाद कुछ लोगों ने मुझसे भी हदीस बयान की है, कहा ऐसा है कि नहीं है, कभी मोमिन पसंद है ना, ये कुछ जान बनाओ। यह हदीस जान बनाने के बारे में नहीं है, ये ईमान बनाने के बारे में है, क्योंकि आगे का सियाक इस हदीस का जो आगे का मामला है वो इस बात को और ज्यादा वाजे करता है कि असल ताकत इंसान की जिस्मानी नहीं होती है। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिसवाक तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़े, और हवा चल रही थी, और ये सहाबी कैसे थे, एकदम दुबले पतले, उनके तहबन से जब ऊपर चढ़े लोगों ने देखा उनकी पिंडलियां पतली पतली पिंडलियां, एकदम दुबले पतले आदमी। इब्ने मसूद बहुत दुबले पतले थे, लोग हंसने लगे कैसा दुबला पतला आदमी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनकी पिंडलियां देख के हंसते हो, अल्लाह की कसम अल्लाह के नजदीक इनका वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है, इनका नहीं इनकी पिंडलियों का, उनका तो और ज्यादा होगा। आदमी का वजन दुनिया की तराजू में अलग होता है, और वाकई उसका वजन उसका जिस्म तय करता। अगर ऐसा रहता तो हमारी वैल्यू, हमारा गोश्त कितना किलो का आता, भैंसा हमसे ज्यादा अच्छा है कि नहीं, एक बकरे के साथ बिठाएंगे तो इसकी बिक्री नहीं होगी। आदमी का क्या वजन है, उसकी ताकत उसकी कुव्वत असल ये है, उसकी असल ताकत वो है जो उसके अंदर है। यही इब्ने मसूद है, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये सूरत मुशरिकीन में जाके कौन पढ़ के सुनाएगा। इब्ने मसूद खड़े होगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। गए जाके सूरत सुनाई, लोग आते गए मारते गए, पूरी सुना के आए, और आके देख बैठे तो देखा इनका हाल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा लगा, कहा अल्लाह के रसूल कुरैश और जो मुशरिकीन हैं, अल्लाह की कसम इससे ज्यादा मेरे नजदीक कभी जलील नहीं थे, अगर आप अभी भी कहोगे अब जाके और एक बार सुना के आऊंगा। ये पावर पिंडलियों का है, आर्म्स का है, ये अंदर का पावर है। जिसके पास अंदर का पावर नहीं हो, बड़ा बल्ब है एकदम अच्छी हेलोजन है, करंट नहीं है उसके अंदर, तो कुछ फायदे का है वो, कुछ भी फायदे का नहीं। करंट असल होता है, और है बहुत अच्छा है, लेकिन करंट क्या है, पावर थोड़ा कम है, डिम एकदम रोशनी देगा, लेकिन छोटा भी वो पावर आया तो किसी जान देता है एकदम। तो आदमी के अंदर असल ताकत जो है उसका जाहिर नहीं होता है, उसका बातिन होता है। और अक्सर औकात आप देखिए अंदर की ताकत अगर ज्यादा उसकी हो तो जिस्मानी उसकी कमजोरी पर वो ताकत गालिब आ जाती है। बल्कि कई लोगों को आपने देखा ऐसे होते जाके लड़ उड़ के आते और मोटे ताजे लोग थोड़े पीछे हट जाते हैं। कहां से पावर आया उसका? हाथ पाव का पावर है नहीं, उसके अंदर हिम्मत है, शुजात है उसके अंदर, कुवत है उसके अंदर। तो असल ताकत आदमी की बाजुओं में नहीं होती है, उसके दिल में होती है। आदमी की असल ताकत कहां होती है? उसके दिल में। इसलिए हदीस में भी क्या है, आदमी के जिस्म में गोश्त का लोथड़ा अगर वो सही, पूरा बदन सही। वो अगर सही नहीं है, पूरा बदन खराब, उसमें बिगाड़ तो सब बिगाड़। तो वहां कुवत अगर हो आदमी के दिल में, उसके ईमान में, उसके कुवत अगर हो, वह आदमी पावरफुल है। यहां हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुमिनुल कवी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ। कवी मोमिन, मजबूत मोमिन, ताकतवर मोमिन अल्लाह के नजदीक ज्यादा पसंदीदा है, ज्यादा महबूब है और ज्यादा बेहतरी वाला है। किससे? कमजोर मोमिन से। और दोनों में भलाई है, ऐसा नहीं कि कमजोरों को हटा दो या ये जहन्नमी है, नहीं। बहुत सारे लोग बेचारे कमजोर होते हैं, कम हिम्मत होते हैं, लेकिन उनके कमजोरी, हया, कम हिम्मती, डरपोक होने से वो जहन्नमी बन जाते हैं, नहीं, बल्कि वो कमजोर होते हैं। औरतें कमजोर होती हैं, बच्चे कमजोर होते हैं, कई बड़े भी कमजोर होते हैं। इहरिस, आपने आगे क्या कहा, आपने फरमाया इहरिस अला मा यनफाउका, जो भी तेरे लिए भलाई वाली चीज हो, नफा देने वाली चीज हो, उसकी हिर्स और तमन्ना कर। अगर तुझको लगता है ये चीज अच्छी है, उसकी तमन्ना कर, चाहिए मुझको। अगर किसी चीज में तेरे लिए भलाई है, उसकी तमन्ना कर, उसकी हिर्स कर। और वस्तईन बिल्लाही वला ताजस, और अल्लाह से मदद चाह, आजिज मत बन। अल्लाह से मदद चाह, आजिज बेहिम्मत मत बन। अरे नहीं होता, ऐसा मत कर, पहले नहीं का नारा मत लगा। बहुत सारे लोग, अरे नहीं होगा ऐसा, पहले से ही ट्राई भी नहीं किया अभी, अरे क्या होने और कुछ नहीं होता, छोड़ डालो। नहीं, वस्तईन बिल्लाह, जो तुझको लगता है अच्छा काम है, इसमें भलाई है, चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का हो, अच्छा है, कुछ अच्छा गोल है, उसको उसकी तमन्ना कर। इहरिस अला मा यनफउक, उसकी हिर्स कर जो तुझको नफा देने वाला हो। वस्तईन बिल्लाह, और अल्लाह से मदद चाह, अल्लाह है मदद करने वाला। वला ताजज, फस्त हिम्मत मत बन, आजिज मत बन। आजिज किसको कहते हैं? जो बिस्तर पर पड़ा है कुछ नहीं कर सकता है, नाक पे बैठी मक्खी भी नहीं हिला सकता। कुछ लोग फिजिकली आजिज होते हैं, कुछ लोग मेंटली आजिज होते हैं, कौन करेगा? ऐसे लोग भी होते हैं, इतना कौन करेगा। वस्तईन बिल्लाही वला ताजज, अल्लाह से मदद चाह और आजिज मत बन। वइन असाबका शैउन, और फिर अगर उसके बावजूद, तेरी हिम्मत के बावजूद, मेहनत के बावजूद, अगर कोई तकलीफ तुझको पहुंचे, नाकाम हो जाए, परेशानी आ जाए, वइन असाबका शैउन, फिर अगर कोई मुसीबत तुझको आए, फला तकुल, तो ऐसा मत कह, लौ अन्नी फअल्तु काना कदा व कदा, ऐसा मत बोल, काश के मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता, अरे रे रे रे, ऐसा करता तो कितना अच्छा होता, ऐसा मत कह। अगर कोई परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, नुकसान हो जाए, तो ऐसा मत कह कि काश मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा नहीं होता, ऐसा मत कह। वलाकिन कुल कदरुल्लाह वमा शा फअल, बल्कि यूं कह, तो बस अल्लाह की तकदीर है, अल्लाह ने जो चाहा किया, खता, अल्लाह ने जो चाहा किया। फइन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान, इसलिए कि अगर मगर शैतान के, अगर का लफ्ज, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ये जो अगर है ये शैतान की एक्टिविटी का दरवाजा खोलता है, ये शैतान के अमल का रास्ता खोलता है। और अल्लाह की कुदरत, अल्लाह के फैसले, अल्लाह की तकदीर पर ईमान से हटाकर एक आदमी को कुफर तक ले जाता है। इसलिए आप देखिए बहुत सारे घरों में एक मैयत होती तो औरतें कैसा बोलती हैं, अच्छा नहीं किया अल्लाह तूने, बोलती कि नहीं बोलती, कुफर है, इस्लाम से निकल जाता है, अल्लाह अच्छा नहीं किया, کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان اپنی سوچ سے سوچتا ہے کہ نہیں مرتا تو گھر کا خرچ چلنے والا چلانے والا آدمی باقی رہتا، اب کیسا ہوگا؟ تو اللہ نے صحیح نہیں کیا، حالانکہ اس کو دینے والا کون تھا؟ اس کو دینے والا اللہ تھا. اور آپ بتائیے کون سا گھر ہے کہ گھر کا بڑا مر گیا تو گھر والے بھی مر گئے؟ اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کا راستہ کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر آدمی، کتنے لوگ ہیں بچپن میں یتیم ہو گئے لیکن اللہ نے راستہ کھولا. تکلیف جو یتیم نہیں ہے اس کو بھی تکلیف ہے، تکلیف جو بیمار نہیں ہے اس کو بھی تکلیف ہے، تکلیف مالدار کو بھی تکلیف ہے، محل میں جینے والے کو بھی تکلیف ہے. بعض اوقات جھوپڑے میں کھا رہا ہے آدمی آڑا تیڑا کچھ بھی کھا رہا ہے، ایک ڈگر میں سب ہضم، اور محل میں پھک پھک کے کھا رہا ہے. اتنا نمک مت کھاؤ، اتنی شکر مت کھاؤ، اتنا تیل مت کھاؤ، گھی اور ارے نہیں، وہ بھی پر اس کی پریشانیاں سب پر ہیں. بس کیا ہے، پریشانیوں کے کلر الگ الگ ہیں، ان کے نام الگ الگ ہیں، ان کے ٹائمنگ الگ الگ ہیں، ان کی قسمیں الگ ہیں، پریشانیاں ہر ایک کے اوپر ہیں. لیکن آدمی، یہاں پر اس حدیث میں ہم کو سکھایا گیا کہ اگر کوئی تکلیف تجھ کو پہنچے، دیکھیں کتنی جامع بہت عمدہ حدیث ہے، اس میں بتایا گیا کہ آدمی واقعی مضبوط وہ ہوتا ہے جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جو کوشش کرتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے. حدیث کا آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے، ایک حدیث مستقل ایک درس ہے. آپ نے کیا فرمایا، دیکھیے، آپ نے پہلے ترغیب کے طور پر بتایا دو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، ایک قوی مومن، ایک کمزور مومن. پہلے دو آپ نے بتایا، دونوں کیا ہوتے ہیں؟ بولے کمزور ہو گیا تو مومن ہی نہیں، ایسا ہے؟ ارے وہ بھی مومن، یہ بھی مومن. اور آپ نے بتایا کوئی آدمی ڈرپوک ہے تھوڑا سا، تو آپ نے نہیں کہا دونوں میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ اس کا بھی اپنا ایک پارٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے، تھوڑے ڈرپوک لوگ بھی فائدہ ہوتے ہیں سماج کے لیے. کیسا؟ ایک آدمی ہے بہت ہمت والا ہے، وہ کس کی سنتا نہیں، ہوتا کودو تو سب ارے کودیں گے ہڈی ٹوٹیں گی، تو تھوڑا وہ بھی سوچتا ہے. اگر کوئی ایسا ڈرانے والا نہیں رہے گا تو آدمی کودے گا اور راستے میں سوچے گا پانی کنویں میں ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. تو بہت سارے ایسے بہادر ہوتے ہیں جو بغیر تیاری کے کود جاتے ہیں. تو اس طرح سے کچھ نیگیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک رول سماج میں ہوتا ہے، جو بولتے بھائی ایسا کریں گے نا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو، یہ کریں گے نا پرابلم ہو جائے گا. تو یہ جو ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کم ہمت ہوتے ہیں، یا جو دوسرے پہلو کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنی جگہ کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. سیکنڈ تھاٹس دینے والے لوگ ہوتے ہیں یہ. وفی کل خیر، ہر ایک میں کیا ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے. پھر آپ نے آگے کیا کہا، آپ نے فرمایا احرص علی ما ینفعک، اگر کسی چیز میں فائدہ ہے تو دیکھو فائدہ نقصان کیا ہے، حلال حرام کے بعد کیا دیکھنا چاہیے، فائدہ ہے یا نقصان ہے. اب نقصان ہے تو کر کے فائدہ ہے نہیں، نقصان ہی ہے. لیکن اگر اس میں فائدہ ہے تو کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا جو چیز فائدہ مند ہو اس کی طلب کر. یہ نہیں کہا کہ فائدہ تو طلب مت کر، چھوڑ دے، فائدہ نہیں نقصان ہی نقصان لیتا رہے، ایسا کہا نہیں. فائدے کی تمنا کر، نفع کی تجارت ہو، صحت ہو، علم ہو، جو بھی معاملات ہوں اس میں خیر کی تمنا کر. اور نمبر دو، ارادہ کرنے کے بعد اب اسباب سامنے نہیں دکھائی دے رہے، واستعن باللہ، اللہ سے مدد چاہ، اللہ سے مدد چاہ. نمبر تین، ولا تعجز، عاجز مت بن، کوشش کر، عاجز مت بن، ہمت اٹھا اور کوشش کر. لیکن کوشش کرنے کے بعد ہمیشہ پاس ہوتے کہ سب، کبھی لاس بھی ہوتا ہے، کبھی پاس اور کبھی لاس. اگر لاس ہو جائے تو کیا کرے، لاس ہونے کے وقت میں آدمی کیا کرتا، چھپت کر ہمیں اتنا پیسہ لگا سب گیا، نہیں لگاتا تو اچھا ہوتا. تو آدمی اس طرح سے جو ہے افسوس 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 میں، پچھلے افسوس میں اگلا مستقبل بھی خراب کر دیتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، جب تجھ کو مصیبت آ جائے، تکلیف ہو جائے، پریشانی ہو جائے، نقصان ہو جائے، ایسا مت کہے کہ کاش کہ میں اگر ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ کیا کہے، قدر اللہ وما شاء فعل، بس اللہ کی تقدیر ہے بھائی، جو ملنے والا تھا ملا، تکلیف تو تکلیف، راحت تو راحت، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے جو چاہا کیا، اس کو اللہ پر ڈال دے، तो ये आदमी आजाद हो जाता है उस गम और उस टेंशन से। मुसीबत में परेशान होना मुसीबत को हटाता नहीं है, दवाखाने का बिल बढ़ाता है। आप बताइए, कोई आदमी मुसीबत में बहुत टेंशन में क्या कर रहा है भाई, टेंशन बहुत ले रहा, मुसीबत हटने के लिए हटी नहीं हटती। कोई आदमी मुसीबत में परेशान होने से मुसीबत हटती है नहीं, दो मुसीबत पैदा हो जाती, एक वो तकलीफ जो अभी बाकी है, दूसरा ये जो टेंशन ले रहा है दूसरी मुसीबत है। तो मुसीबत में परेशान होना दोहरी मुसीबत है। तो इस्लाम ने हमको क्या बताया, प्रॉब्लम हुआ ना, नुकसान हुआ ना, फेंक उसको पीछे, निकल आगे, तू उसको पीछे फेंक, उसको तकदीर के खाने में डाल, लेकिन ये कब है, हो जाने के बाद है। वरना आदमी क्या करता, जान दे काम को कह को जाने का, तकदीर में रहेगा तो मिलेगा अपने को। तो बीवी भी घर में खाना नहीं बनाएंगी, क्या बोली, तकदीर में रहेगा तो पकेगा। खाना क्यों नहीं बनाई, तकदीर में रहेगा तो पक जाएगा, वो अलग है, बोली ये भी अलग है, ये भी अलग है। आदमी कोशिश करना चाहिए। तो तकदीर का अकीदा, नुकसान हो जाने के बाद एक आदमी को जैसे रिफ्रेश हो जाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ साफ कर देते हैं, तो सारे जो टेंशन होते हैं तकदीर का अकीदा क्या करता है, उसको गीले कपड़े की तरह पूरा साफ, टेबल जैसा हो जाता, बर्तन जैसा धो के मांज के साफ हो जाते हैं, एकदम चेहरा दिखता है उसमें। तकदीर का अकीदा आदमी की टेंशन को ऐसा कर देता है, हो गया ना, खत्म करना उसको, अब आगे निकल। तकदीर का अकीदा ये है कि यूं कह, अल्लाह की तकदीर, अल्लाह ने जो चाहा किया, क्यों, इसलिए कि अगर अगर कहना शुरू करेगा तो बैठा रहेगा और शैतान का अमल शुरू हो जाएगा। शैतान तकदीर से, अल्लाह से ईमान हटाकर कुफ्र तक ले जाएगा, गोया कि इसको खालिक बना लेगा कि मैं ऐसा करता तो ऐसा होता। अल्लाह जो चाहता है होता है, कि तू जो चाहता है वो होता है, तेरे चाहने के बावजूद अल्लाह ने जो चाहा वो किया। इसीलिए एक आदमी ने जब कहा, ए नबी, अल्लाह जो चाहे और आप चाहें, आपने कहा क्या, अजालतनी वल्लाह अदला, तूने मुझको अल्लाह के साथ बराबर बना दिया, वलाकिन माशा अल्लाह वहदा, बल्कि अल्लाह अकेला जो चाहेगा वही होगा। ये अकीदा हमारा बनाना चाहिए, मैंने चाह कामयाब हो जाऊं, अल्लाह ने चाह नाकाम हो जाए, बस अल्लाह चाह रहा नाकाम, कोई बात नहीं, चलो आगे निकलो, मसला खत्म। कई ऐसे जो लोग होते हैं जो ज्यादा इस बारे में टेंशन नहीं लेते हैं, वो आगे कामयाबी की तरफ निकल जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो पीछे होने वाले प्रॉब्लम ही को देखते रहते हैं, वो आगे की अपॉर्चुनिटीज को छोड़ते रहते हैं। इसको याद रखिए, बहुत सारे लोग जो पिछले गम में खोए रहते हैं, वो आगे के जो चांसेस आ रहे हैं कामयाबी के, खुशी के, उनको ड्रॉप करते चले जाते हैं। इसलिए आदमी को चाहिए कि वो अपनी सोच को ऊंचा करे, और कुरान और सुन्नत एक इंसान की सोच को ऊंचा करती है, इसलिए कि कलाम ऊंचे की तरफ से आया है, उसकी तरफ से जो सबसे ऊंचा है। इस कलाम को जब आदमी पढ़ता है और अपनी सोच को इसके मुताबिक बनाता है, अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढालता है, तो उसकी सोच और उसकी जिंदगी की सतह भी ऊंची हो जाती है। अल्लाह ताला हमको सही समझ अता फरमाए, और कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करके उसके ताबे होने की तौफीक अता फरमाए।